الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اپنی عبادت کا موقع عطا کیا ہے. ذات کردگار کا ہم پہ کتنا احسان ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. بس اتنا ہی اقرار اور اظہار ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں. اے موسیٰ، میرا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ کہا یا اللہ، شکر نعمت پر ادا کیا جاتا ہے، اور جب میں شکر کرنے لگتا ہوں تو یہ خود ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر کب ادا ہو؟ جب میں اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگتا ہوں تو خود وہ ایک نعمت ہے. تو میں تو بس تیری بارگاہ میں یہی کہنے کو حاضر ہوں کہ ہم تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ آواز آئی موسیٰ، اس عاجزی کے ساتھ تمہاری حاضری ہی خود شکر ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا شکر ادا کریں؟ اس کے لیے صرف اور صرف اتنی ہی بات ہے کہ یا اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم عاری ہیں، ہم خالی ہیں، ہم ہاتھ اور دامان خالی ہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکیں. کہ ایک مرتبہ پھر تو نے ہمیں اعلی ترین افضل ترین عبادت کا موقع عطا کیا ہے. میری گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کر لیں حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے. سال گزشتہ جو ایام اعظم میں مصروف عبادت رہے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے خاص طور پر مرحوم غفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری، ذاکرہ اہل بیت صغیر فاطمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم مالک یوم الدین، اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود ادا کرتے ہیں. یوں تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے بہت سے طریقے ہیں. کچھ طریقوں کو اس نے توقیفی قرار دیا ہے اور کچھ طریقوں کو اس نے توسلی قرار دیا ہے. اللہ کی عبادتوں کے توقیفی طریقوں کو بھی ائمہ اہل بیت نے کبھی یوں بیان فرمایا کہ صلوا کما رایتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور توسلی طریقوں میں ہر وہ لمحہ، ہر وہ آن، وہ ہر وہ جگہ، ہر وہ بات جو اللہ کی خاطر کی جا رہی ہو اسے عبادت الہیہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہر وہ عبادت شمار کی جائے گی جس کے آغاز سے انجام تک اللہ کی یاد غالب رہے. میں اگر دو رکعت نماز بھی آغاز میں اللہ کی یاد کے ساتھ اور اختتام پر اسے خدا نخواستہ غافل ہو کر مکمل کروں تو وہ دو رکعت نماز بھی اللہ کی خاطر انجام نہیں پائی. وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ ہر توسلی یا توقیفی عبادت جب آغاز سے انجام تک اللہ کی خاطر انجام پائے تو اسے کہتے ہیں عبادت. دو اونٹ نبی مکرم کو ہدیے ہوئے، حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ جو دو رکعت نماز اللہ کی خاطر پڑھے گا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اس میں سے ایک اونٹ میں اسے ہدیہ دے دوں گا. اصحاب آگے بڑھے مگر ایک دوسرے سے ایک دوسرے نے کہا کہ جب ہم دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو ہم اونٹ کی خاطر پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کی خاطر کہاں ہوں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوا یہ سوچ کر کہ یہ عبادت اللہ کی خاطر تو ہوگی ہی نہیں. لیکن ایک مرتبہ حیدر کرار آگے بڑھے، مولا علی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ یہ دو رکعت نماز میں پڑھنے کو تیار ہوں. اور جب میرے مولا نے دو رکعت نماز مکمل کی، اس واقعے کو علامہ آیت اللہ مستنبط نے القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرا، دو جلدی کتاب ہے، نبی اور آل نبی کے فضائل کا سمندر، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے. ایک سمندر ہے فضائل نبی اور آل نبی کا، اس کا ایک قطرہ، اس کتاب کا نام ہے القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرا، نبی اور عطرت نبی کے سمندر فضائل کا ایک قطرہ. اس میں اس واقعے کو علامہ مستنبط نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ مولا علی آگے بڑھے، حضرت نے فرمایا میں یہ دو رکعت نماز ادا کروں گا. اور حضرت نے جب دو رکعت نماز مکمل کر لی تو ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، کہا کہ علی نے سلام آخر کے وقت یہ سوچا تھا کہ کون سا اونٹ نبی سے مانگوں، توجہ چاہوں گا. نبی مکرم کی آواز آئی، علی تم نے نماز ختم کرتے کرتے اونٹ کی طرف توجہ کر لی. تو جبریل ہی نے دوبارہ بڑھ کے کہا یا رسول اللہ مگر وہ اونٹ جو یہ سوچ رہے تھے کہ کون سا مانگوں اس میں بھی اللہ ہی شامل تھا، اس لیے کہ علی چاہتے یہ تھے کہ کون سا غریبوں اور فقیروں کے کام آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے. تو ہر وہ عبادت جس کا آغاز اللہ کی یاد کے ساتھ ہو اور جس کا اختتام اللہ کی یاد کے ساتھ ہو وہ عبادت مطلوب پروردگار. عزیزان گرامی، آغاز عبادت ہے اور عبادت بھی ایک خاص عبادت ہے جسے مودت بھی کہا جائے، جسے محبت بھی کہا جائے، جسے انسان کے خیر و فلاح کا عنوان بھی قرار دیا جائے، جسے معاشرے کی ترقی اور تعالی کا عنوان بھی قرار دیا جائے، جس کے ذریعے سے ماحول میں تبدیلیاں بھی واقع ہوں گی اور جو پیغمبرانہ کام بھی ہے اور معصومانہ انداز بھی ہے. ایک ایسا کام ہے کہ جس کو ہم اور آپ آج کرنا چاہتے ہیں اور اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور وہ مطلوب پروردگار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے نبی کی محنتوں کے بدلے میں محبت سے بڑی چیز مانگی ہے جسے مودت کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اہل بیت سے قربا سے محبت اختیار کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے قربا سے مودت اختیار کرو. اور یقیناً مستحضر ہیں میرے محترم سننے والے کہ محبت میں اور مودت میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ جب تعلق قلبی قلب ہی قلب میں رہ جائے، جب واسطہ اور تعلق اور عاطفہ دل ہی دل میں رہ جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور جب اعضاء و جوارے سے ٹپکنے لگے تو اسے مودت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور اب یہ محبت سے زیادہ بڑی شے ہے جسے مودت کہا جاتا ہے. محبت میں یقیناً خرچہ نہیں ہوتا، لیکن مودت میں خرچہ ہوتا ہے، اور خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا بلکہ شاید بہت بڑا خرچہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کے وقت کا استعمال ہے، وہ اپنی توجہات کا استعمال ہے، وہ اپنے علم کا استعمال ہے، وہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے کسی اور کی خواہش پر زندگی گزارنے کا انداز ہے. ہم اپنے خاطر زندگی نہیں گزار رہے، یہ کم سے کم 10 دنوں میں ثابت ہوگا. ہماری زندگی ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ہماری نہ خوشی اپنی ہے نہ ہمارا غم اپنا ہے. یہ ان 10 دنوں میں ہم اس کا اظہار کریں گے. ایک ایسی عبادت، ایک ایسا تعلق، ایک ایسا اللہ سے قرب بڑھانے کا ذریعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. لہذا میں اگر یوں کہہ دوں کہ عبادتوں میں غالب عبادت ہے اور تمام عبادتوں کا حاصل عبادت ہے، میری تمام عبادتوں کا نتیجہ عبادت ہے. اگر میں 2 رکعت کا نمازی ہوں اور حسین کا چاہنے والا نہیں ہوں تو یہ نماز میری گردن پر بوجھ بن جائے گی، یہ عبادت میرے لیے ایک آفت بن جائے گی. لیکن یہی 2 رکعت نماز اگر میں امام حسین کی محبت اور مودت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں گا تو یہی میری زندگی کا حاصل بھی ہوگی اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوگی. عزیزان گرامی، چاند رات کی مجلس ہے، اور اس چاند رات کی مجلس میں میں یوں بھی کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ ہمارے ہاں جو یہ شب اول محرم کی مجلس گھروں میں منعقد کی جاتی ہے، یہ سنت ائمہ ہے، یہ سیرت ائمہ ہے، اور خاص اہل بیت کا ان گھروں پر کرم ہوگا جن گھروں میں شب اول محرم کی مجلس منعقد ہوتی ہے. میں اس مجلس میں کچھ ایسا ہی رہے گا کہ جب اہل مدینہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں، تو امام جعفر صادق کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا، اور جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ اگر اس گھر سے رونے کی آوازیں آ گئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. پہلی محرم کو جو کل آنے والا دن ہے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت فضل سے پوچھا، فضل یہ کل رات تم نے کہاں گزاری، یعنی یہ رات جو ہم گزار رہے ہیں اس رات کے لیے. پہلی محرم کو امام صادق نے پوچھا فضل سے، اپنے صحابی سے، یہ جو رات گزری ہے یہ رات تم نے کہاں گزاری. کہا مولا، جب ہمیں معلوم ہوا کہ چاند محرم کا نمودار ہو گیا ہے تو ہم سارے دوستوں نے مل کر فلاں اپنے دوست کے گھر آپ کے جد حسین کا مرثیہ، سب ہم جمع تھے اور حسین ابن علی پر رو رہے تھے. حضرت نے فرمایا، فضل جب تمہاری مجلس مکمل ہوئی اور تم باہر نکلے تو تم نے دروازے کے قریب کسی محجوب کو دیکھا تھا، کوئی نقاب لگائے ہوئے شخص تمہیں نظر آیا؟ کہا مولا، ہم نے سے بہت سو نے آپس میں یہ بات کی کہ یہ شخص کون تھا جس کے چہرے پہ نقاب لگی ہوئی تھی. فرمایا، فضل میں وہ خود تھا، وہ میں تھا. مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا، جہاں نالے نے اتری ہوئی تھی میں وہاں بیٹھ گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام جعفر صادق کہہ رہا ہے. فرمایا، جہاں نالے نے اتری ہوئی تھی میں وہاں بیٹھ گیا تھا، اور اندر نہ آنے کا ایک سبب یہ تھا کہ صدر نشینی میں نبی بیٹھے تھے، حسنین بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے جد علی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں، اور فرمایا جس گھر میں ہمارے جد حسین کا ماتم ہوتا ہے رحم اللہ، اللہ اس پر اپنا رحم نازل کرتا ہے. عزیزو، اہل بیت کی تمنا ہے یہ آنسو؟ اہل بیت کی آرزو ہے یہ آنسو؟ یہ مقصد خود گریہ مقصدیت رکھتا ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس پہ توجہ چاہوں گا. بعض اوقات بعض دوست کہتے ہیں کہ گریہ مطلوبیت نہیں رکھتا، رو کسی اور چیز کے لیے، رولایا گیا ہے کسی اور کام کے لیے. خود گریہ مطلوبیت رکھتا ہے، خود گریہ مقصدیت رکھتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی گریہ کرے اس کا دل حسین کی طرف نہ مڑے، اور اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ حسین کی طرف راغب کرو، حسین کی طرف راغب کرو. ایک حدیث آج کی شب میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ ولو آتونی بے دم بے اہل الارض. توجہ چاہوں گا، میں چار لوگوں کی قیامت میں شفاعت کروں گا، چاہے وہ چار لوگ زمین پر بسنے والے لوگوں کے گناہوں کو لے کر آئیں. یعنی گناہ بھی معمولی گناہ نہیں. میں چار لوگوں کی شفاعت کروں گا جو زمین پر بسنے والوں کے گناہوں کو بھی لے کر آئیں گے تو میں انہیں بخشواؤں گا. الاول، سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ اکبر، معین لاہل بیتی، میرے اہل بیت کے مددگار، میرے اہل بیت کے مدد کرنے والے، اہل بیت کی اعانت کرنے والے. کچھ دیر کے لیے پلٹی ہے تاریخ کے ان صفات پر کہ جب اہل بیت کو تنہا کر دیا گیا تھا، کوئی نہیں تھا مولا علی کا ساتھ دینے والا، کوئی نہیں تھا فاطمہ زہرا کے جلتے ہوئے دروازے کا دفاع کرنے والا. میرے اہل بیت کے معین، میرے اہل بیت کے مدد کرنے والے، میں انہیں قیامت میں ان کی بخشش، میں ان کی قیامت میں شفاعت کروں گا. الثانی، دوسرا کون ہے؟ فرماتے ہیں قاضی لحوائجہم مضطر الیہ، میرے اہل بیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے جب انہیں ضرورت پیش آئے. کیا ہے اہل بیت کی ضرورت؟ جب حضرت زہیر بہن نے امام حسین کو ایک تازہ گھوڑا بھجوایا، جب امام نے کہا نا کہ میری مدد کرو، تو زہیر بہن نے ایک صحت مند سفید رنگ کا فربا صحت مند گھوڑا امام حسین کو ہدیہ بھیجا. امام نے وہ واپس کر دیا. امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی حاجت ہے اہل بیت کو؟ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے؟ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء وکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاندان جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے؟ دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ افراد، وہ گروہ جو اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب ان کے پاس نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ اکبر، ان کی صفات کمالیہ میں ایک صفت ہے سخاوت. اہل بیت سخی ہیں، اور سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. پیسہ ہوگا تو سخی ہوں گے, یہ غلط فہمی ہے. تم سخی ہو تو پیسہ ہوگا. تم اپنے اندر دینے کی, عطا کرنے کی, بخشنے کی, کسی کا خیال رکھنے کی, کسی کے کام آنے کا جذبہ ایجاد کرو, اللہ تمہیں عطا کرے گا تاکہ تم دینے والوں میں قرار پاؤ. ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. کیا عطا کرتے ہیں؟ حوصلہ عطا کرتے ہیں, ہمت عطا کرتے ہیں, شجاعت عطا کرتے ہیں, خودداری عطا کرتے ہیں, توکل عطا کرتے ہیں, تبسل عطا کرتے ہیں. لوگوں کو فقر کے نام پر ذلیل نہیں ہونے دیتے. انسانیت عطا کرتے ہیں, خودداری عطا کرتے ہیں. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. یہ معاذ اللہ کیا ہمارے پیسوں کے محتاج ہوں گے؟ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قاضی ان لہم لہوائجہم مضطر الیہ, ان کی حاجات کو پورا کرنے والے. ان کی حاجتیں کیا ہیں؟ معین ان لاہل بیتی, میرے اہل بیت کے مددگار. تمہیدی مجلس ہے اور یقیناً کل کی مجلس بھی عشرے کے عنوان کی تمہید رہے گی. اہل بیت کی مددگار کون ہے؟ کیا مدد کرنا ہے؟ کیا اعانت ہے اہل بیت کی؟ اہل بیت کی کیا اعانت ہے؟ میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, رحم اللہ عمران من یحیی امرنا, اللہ اس شخص پر کرم نازل کرے گا جو ہمارے امر کو زندہ رکھیں گے. قالا قیلا کیفا یحیی امرکم, ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا میرے مولا امام رضا سے, مولا کیسے آپ کے امر کو زندہ رکھا جائے گا؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها, ہمارے علوم کو سیکھو اور ہمارے علوم کو آگے بڑھاؤ. ولو ان الناس قد علموا محاسنا لاتبعونا, جملہ محسوس کریں, دقت چاہوں گا آپ سے. جو شخص ہمارے امر کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرے, کیا کرے؟ ہمارے علوم کو سیکھے اور ہمارے علوم کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھائے. اگر لوگوں تک ہمارے کلام اور ہمارے وجود کے محاسن پہنچ گئے تو خود بخود ہماری اتباع کریں گے. پہنچے نہیں ہیں ابھی اہل بیت, اہل بیت کا تعارف نہیں ہوا. اہل بیت کا جتنا تعارف ان کے علوم کا تعارف بڑھے گا, آپ دیکھ لیجئے, عجیب بات ہے, چراغ تلے اندھیرا ہے. مسلمانوں کے نزدیک اہل بیت کی عظمت اور فضیلت اور اہل بیت کے علوم کا وہ عنوان نہیں ہے کہ جو بعض غیر مسلموں کے نزدیک ہے. یعنی غیر مسلم نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, غیر مسلموں نے نہج البلاغہ پر مقالے لکھے ہیں, غیر مسلم نہج البلاغہ پر مولا علی کے کلام پر, اہل بیت کے کلمات کے اوپر غور کر رہے ہیں. لیکن کتنا غور اہل بیت کے چاہنے والے اور کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہوگا. یہ واہ کی جگہ ہے یا آہ کی جگہ ہے, یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی تعلیمات کو, اہل بیت کے علوم کو غیر مسلموں کی توجہ زیادہ ہے اور مسلمانوں کی توجہ کم ہے, اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا. مولا فرما رہے ہیں لو ان الناس قد علموا محاسنا, اگر لوگوں نے ہمارے محاسن, ہمارے کمالات, ہماری خوبیوں سے آگاہی حاصل کر لی, لتبعونا, تو وہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے. یہ اتباع اہل بیت کا نہ ہونا ایک سبب یہ ہے کہ ان تک ہمارے محاسن پہنچے نہیں ہیں. معین اہل بیتی, اہل بیت کی مددگار. کون سی مدد چاہیے اہل بیت کو؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن نے, قرآن نبی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, ہم نے جس رسول کو تم تک بھیجا ہے وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے, حریص علیکم, اور تمہارا حریص ہے. وبالمومنین رؤوف الرحیم, آیت یہاں مکمل ہوتی ہے, وہ تمہارا حریص ہے. معین اہل بیتی, میرے اہل بیت کی مدد کرنے والے. کون سی مدد کرنی ہے اہل بیت کی؟ یہ نبی کی صفات میں ایک صفت کیا ہے کہ حریص ہونا علیکم, میرا نبی تمہارا حریص ہے. کیا یہ صفت حرص, ذاتی طور پر نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے. دیکھا جائے گا کس کی حرص، مال کی حرص ماذا اللہ، دولت کی حرص ماذا اللہ، نہیں ہماری ہدایت کی حرص، توجہ ہے، ہماری بہتری کی حرص، ہماری ترقی کی حرص، یہ حریص ہیں کہ کسی طرح ہم کمال پائیں، کسی طرح ہم عظمت پائیں، کسی طرح ہماری عزت بڑھے، کسی طرح ہمارا وقار بلند ہو، کسی طرح ہماری حیثیت رفتہ بحال ہو جائے. ان کا مقصد یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح ہمارے چاہنے والوں کا مقام اور ان کی حیثیت روشن ہو جائے. حریصن علیکم معین لاہل بیتی، نبی فرما رہے ہیں کون ہے جس کی میں شفاعت کروں گا، جو میرے اہل بیت کا معین ہوگا. کس کی میں شفاعت کروں گا؟ میں اس کی شفاعت قیامت میں کروں گا جو میرے اہل بیت کی حاجات کو رفع کرتا ہوگا. کیا حاجت اہل بیت کی؟ کیا حاجت اہل بیت کی؟ اہل بیت کی حاجت ہم خود ہیں. میرا گریہ امام حسین کی مظلومیت پر ہے، امام حسین کا گریہ کس چیز پر تھا؟ میرا رونا امام حسین کی مظلومیت پر ہے، امام حسین کا گریہ کس چیز پر تھا؟ اسیر و بصیرت جدی و ابی، انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا. میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں کسی کو مسترب کروں، میں کسی کو تنگ کروں، میں کسی کو پریشان کروں، میں کوئی حکومت حاصل کروں، میں کوئی فساد پھیلاؤں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. کیا حاجت ہے حسین کی؟ نبی فرما رہے ہیں جو میرے حسین کی، میرے نبی کی، میرے اہل بیت کی حاجت کو پورا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا ہے حاجت ان کی؟ دوسری صفت، تیسری صفت کیا ہے جس کی نبی شفاعت کریں گے؟ ارشاد ہو رہا ہے اللہ اکبر، الدافع بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے میرے اہل بیت کا دفاع کرے، جو اپنے ہاتھ سے میرے اہل بیت کا دفاع کرے گا قیامت میں میں نبی اس کی شفاعت کروں گا. کتابیں لکھی جائیں، مقالے تحریر کیے جائیں، علمی ماحول کو فروغ دیا جائے، ہاتھ سے مدد کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کر سکتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی، ہاتھ سے ایک مدد کا عنوان یہ ہے. اللہ اکبر، کچھ چھوٹا نام نہیں لینے جا رہا میں. حضرت آیت اللہ العظمی مہدی بحر العلوم، جن کے وضو کے پانی کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے تھے، مہدی بحر العلوم. تورہ ایک علاقہ ہے ان فارس اور عرب علاقوں میں، وہاں مجلس اعضا میں شریک ہیں. میں یہاں اپنے آپ سے گلا کروں گا، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اپنے آپ سے گلا کروں گا. میں مجلس پڑھ کر چلا جاتا ہوں اس لیے کہ شاید مجھے کہیں اور مجلس پڑھنی ہوتی ہے، شاید میری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر عزا خانے میں دو نوحے ہو رہے ہیں تو میں ایک آدھا نوحہ تو سن سکتا ہوں. میں اپنے آپ سے گلا کر رہا ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں کہ جو نوحہ پڑھا جائے گا، عزاداری میں جو انداز ہے ہمارا، میں دو بول دو مصرے سن لوں نوحے کے، تھوڑا سا ماتم کر لوں. الحمدللہ کراچی کا ماحول بہت بہتر ہے، کراچی میں علماء کا ماتمی دستہ بھی ہے، شاید بہت سو کو علم نہ ہو، 9 اور 10 محرم کو علماء کا ماتمی دستہ لگتا ہے. یہ گزارش میں نے پاکستان بھر کے علماء سے علماء کے فوراموں پر کی ہے. آیت اللہ العظمی مہدی بحر العلوم تورہ میں عزاداری میں شریک ہیں، مجلس میں موجود ہیں. جیسے ہی ماتم شروع ہوا، حلقہ ماتم لگنے لگا، انہوں نے اپنا امامہ اتارا، آگا اتاری، حلقے پہ جا کے ماتم شروع کیا. بہت دیر تک اسی انداز سے جیسے وہ ماتم کر رہے تھے ایسے ماتم کرتے رہے، اور جب جلوس مجلس ختم ہوئی تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ انداز کچھ منفرد تھا. فرمانے لگے تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں حلقے میں امام مہدی کو دیکھ رہا. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حلقے میں ماتم کر رہے ہوں اور میں کوئی معتبر ہوں؟ بھائی میں تو ہاتھ لگاؤں گا بس اسے کونے پہ کھڑا ہو کر, بہت ہوگا تو اشارہ کر رہا ہوں گا. میں کسی سے کوئی گلا نہیں کرتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کچھ ہوں, میری کوئی حیثیت ہو گئی ہے سماج میں, معاشرے میں, میرے اتنے نوکر چاکر ہیں, میری اتنی حیثیت ہو گئی ہے, اس لیے میں حلقے میں اب ماتم نہیں کرتا. جب فقیر تھا جب کرتا تھا, جب میری کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی میں حلقے میں ماتم کرتا تھا, اب میں کچھ ہوں؟ فرش نوکر بچھائیں گے, مجھے معاف کیجئے گا کچھ دیر کے لیے, یہ فرش ہے تھا امام حسین, مجھے خود بچھانا ہے یہ فرش, اس پہ زہرا بیٹھیں گی, میں نے نوکروں کے حوالے کر دیا, انہیں یقیناً اس کا ثواب ملے گا, یقیناً انہیں اس کا ثواب ملے گا. عزیزو اگر ہم نے اپنے رویے تبدیل کر لیے تو یہ 10 دن ہمیں ولی خدا بنا سکتے ہیں. ہم نے اپنے اگر طریقے بدل لیے اور بہتر کر لیے تو یہ 10 دن ہمیں اللہ کا ولی بنا سکتے ہیں. ایک خاص قرب ہمیں نصیب ہو سکتا ہے پروردگار عالم کا اگر کچھ توجہ ہو جائے کچھ باتوں کی طرف. کچھ نہیں کر سکتا, تبرک بانٹنے کے لیے خود کھڑا ہو جاؤں, خود ذاکرین کی, زائرین کی, خود عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کروں. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہم کون ہیں؟ حضرت علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں, امام سجاد کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے. امام نے رونا شروع کر دیا, کہا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, میں تو خبر دینے آیا تھا میری بیٹی کی شادی ہے, اس میں شرکت فرمائے. فرمایا کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی. چلے گئے, آ کر کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے. امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے. اور جب مجلس میں امام آئے, کہتے جب گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو سب سر جھکا کے رو رہے تھے, میں بھی رو رہا تھا. مجلس ختم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, امام اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو میں نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا, صفے نیال میں امام بیٹھے ہوئے, جہاں نالے نے اتری ہوئی ہیں وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جا کے کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا. فرمایا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے, اس مجلس کی روحانیت ہی کچھ اور ہے, اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے. کیا فرما رہے ہیں, ادافعو بیدے, ادافعو لہم بیدے, میرے اہل بیت کی مدد جو ہاتھ سے کرے گا, جو اپنے ہاتھ سے میرے اہل بیت کی مدد کرے گا, میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. محبن بقلب ہی و لسانہ, چوتھی صفت جس کی امام نبی شفاعت فرمائیں گے, محبن بقلب ہی و لسانہ, دل اور اپنی زبان سے میرے اہل بیت کی محبت کا اظہار کرے گا, میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. دن آ گئے اس حدیث پر عمل کرنے کے, خاص طور پر اس حدیث پر عمل کرنے کے دن آ گئے. عزیزان گرامی, عجیب رات ہے, جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا تو امام رضا اپنے گھر میں کالے پردے اویزا کرواتی تھی, فرش ازا بچھ جاتا تھا اہل بیت کے گھر میں اور اعلان ہو جاتا تھا کہ امام رضا کے ہم مجلس کا انتظام ہے. تیبل خزائی مرثیہ کہہ کر لائے, مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لائے. فرمایا تیبل ذرا صبر کرو, اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزا کرو, بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں. جب تمام بیویاں آ کے بیٹھ گئیں, امام نے فرمایا دیبل اب جاؤ ممبر پر, کرسی پر جا کے مرثیہ سنا. تیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاطیم، یا قومی، یا ابنت الخیر فنتبی، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ فاطمہ کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ دیبل نے مرثیہ میں بڑھایا جملہ اور کہا، فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے پوتے کو برسی ماری جا رہی ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کربلا میں فلاں جگہ آ جاؤ، قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب رونے والوں کی آوازیں بلند ہوئیں، امام جعفر صادق نے مصلی بچھا کے دعا کی ہے، فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ کہتے کہتے دیبل خزائی نے کہا، فاطمہ زہرا کربلا میں وہاں بھی آ جاؤ جہاں نشیب میں حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، فاطمہ کربلا میں حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ دیبل خزائی نے یہاں مرثیہ مکمل کیا، امام کے آنسو اتنے بہ رہے تھے کہ امام کی ریشے مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، کہ ایک مرتبہ روتے ہوئے، گریا کرتے ہوئے امام رضا نے فرمایا، دیبل اس میں ایک مصرع اور بڑھا دو، اس میں ایک بات اور میری دادی زہرا سے کہہ دو، فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیبل نے کہا، مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ فرمایا، دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غربت میں مارا جائے گا، مجھے تنہائی میں مارا جائے گا، میری بہنیں ہوں گی مگر جنازے پر نہیں ہوں گی۔ دیبل خدائی نے مصرع بڑھایا، مفہوم بڑھایا، کہا، اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں حسین پر رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ آ جانا، انہیں غربت میں تنہائی میں مارا جائے گا۔ ابھی دیبل نے عزاداروں یہ جملہ کہا تھا کہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہا، اے دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی، میں کہوں گا جناب معصومہ سے، بی بی ابھی خبر شہادت سنی، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریا کر لیا، مجلس ہو گئی۔ عزاداروں یہ گریا ہے ہماری بخشش کے لیے، یہ آنسو ہیں، ہماری نماز بھی ان آنسوؤں کے ساتھ قابل قبول ہوگی، ہماری عبادتیں بھی ان حسین پہ گرنے والے آنسوؤں کے ساتھ قابل قبول ہیں۔ آیت اللہ شبر زنجانی ابھی زندہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہمارے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے، چھوٹا نام نہیں ہے، نور افا کے ناموں میں جو لوگ محسوس کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا، اور میرے مولا امام حسین کے گرد آپ کے خادمین کا ایک حلقہ ہے، امام کے سامنے ایک دفتر ہے، اور امام اپنے کاتب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام لکھ دو اور اس کا نام ہٹا دو۔ تو ان ناموں میں جو امام حسین نے ہٹائے، کچھ نام میں نے سنے، مگر ایک نام کا کہا کہ لکھو کہ جعفر شیرازی ہمارا ذاکر ہے، ہماری مجلس پڑھتا ہے۔ عبداللہ شیرازی کہتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو مجھے تعجب ہوا کہ حضرت آیت اللہ جعفر شیرازی تو مجلس ہی نہیں پڑھتے، وہ تو درس دیتے ہیں، وہ تو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ کہا، میں ان کے خدمت میں گیا اور میں نے کہا، حضور آپ مجلس بھی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے، اگر مجلس نہیں پڑھوں گا بخشا نہیں جاؤں گا۔ کہا، میں ہر مہینے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرتا ہوں اور مقتل کھول کر بیٹھتا ہوں، اور کوئی ایک روایت حسین کی مظلومیت کے پڑھتا ہوں، اور جب میرے گھر والے گریہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہو گئی۔ یہ دیکھیے عرفا کے انداز، دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت آیت اللہ گل پائیگانی کتنا بڑا نام ہے، آپ نے بہت سو نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، بہت سو نے ہمارے دور کے ہی مہاراجے میں سے تھے۔ حضرت آیت اللہ محمد رضا گل پائیگانی مجلس کے بعد، مجلس درس کے بعد اپنا درس دینے کے بعد روزانہ اپنے درس خارج کے اختتام پر ایک مداح کو بلاتے تھے، ایک روزہ خان کو، ایک مداح کو، ایک ذاکر کو، اور کہتے تھے کہ چند مصرے کوئی مرثیے کے سناؤ۔ سارا مجمع طالب علموں کا بیٹھا ہوتا تھا، خود ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ایک نوحہ، ایک سلام، ایک مرثیے کے چند شعر سناتا تھا، گریہ کر کے پھر مجلس درس کو ختم کرتے تھے۔ کہتے تھے اب میری مجلس مکمل ہوئی ہے، اب میرا درس مکمل ہوا ہے۔ روز عاشورہ امامہ اتار کے گھر سے نکلتے تھے اور ایک سلام، ایک نوحہ خود مائک ان کو دیا جاتا تھا، ضعیفی تک، آخری ایام تک ایک نوحہ وہ خود پڑھتے تھے اور کہتے تھے قیامت میں میرے تمام اعمال کے ساتھ جب یہ لکھا جائے گا کہ یہ حسین پر رلاتا تھا، حسین پر گریہ کرواتا تھا، حسین کی مجلس پڑھتا تھا، تو یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ وہ جو نوحہ پڑھتے تھے اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آتش بے آشیانے مرغی نمی سنن، جو آیت اللہ گل پائے گا نہیں نوحہ پڑھتے تھے، اس کے دو مصرے میں آپ کو سنانا ہوں، آپ رو رہے ہیں، آپ کریا کر رہے ہیں، آتش بے آشیانے مرغی نمی زنن، گیرم کے خیمے آلے با نبود، کسی پرندے کے گھونسلے کو آگ نہیں لگاتے، میں کچھ دیر کو مان لیتا ہوں کہ اہل بیت کے خیمے نہیں جلے، ہمارے ایک ملنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اسی کراچی میں ایک قصاب کی دکان پر وہ گوشت خرید رہے تھے، تو اس قصائی نے کہا بھائی تمہارا ان دوست دوسرے مسلمانوں سے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ بی اپنا باغ مانگنے گئی، بی کو چھٹلایا گیا، بی کو خالی لوٹا دیا گیا۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ اور آئے اور کہا بھائی یہ شیعہ حضرات کیا بولتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا کو ان کا باغ نہیں دیا گیا؟ تو کہنے لگے ہاں وہ بی کا تھا نہیں۔ اب وہ ایک سادہ آدمی، ایک کم پڑھا لکھا آدمی جی، کہنے لگا نہیں مجھے اتنا بتاؤ بی نے مانگا تھا؟ کہنے لگی ہاں فاطمہ زہرا دربار میں آئی تھی مگر وہ فاطمہ کا نہیں تھا۔ تو ایک سادہ سیدھا سا جملہ وہ قصائی کہنے لگا نبی کی بٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ آیت اللہ گل پائے گا نہیں کہتے ہیں آتش بے آشیان مرغی نمی زنن، پرندوں کے گھونسلوں کو آگ نہیں لگائی جاتی، انہوں نے کربلا میں اہل بیت کے خیمے جلا دیے۔ اللہ اکبر، یہ گریہ زدارو، یہ آج کی رات رونا سب سے زیادہ پرسا جناب زہرا کو ہے، نقصان فاطمہ زہرا کا ہوا ہے۔ بس دو جملے سن لیجئے، میں اپنی مجلس کو، بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ چاند رات کی مجلس ہے یہ، ہمارے آنسو۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں فی یدہا خرقۃ، سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسمو تمو الباقی، فاطمہ زہرا اس رومال میں رونے والوں کے آنسو جمع کرتی ہے۔ آیت اللہ میلانی بہت بڑا نام ہے، میں آج پڑھ رہا تھا مجتہدین کی عزاداری، علماء کی عزاداری، عرفا کی، اولیاء کی عزاداری کیسی تھی، میں آج دیکھ رہا تھا حضرت آیت اللہ میلانی بہت بڑا نام ہے، حضرت آیت اللہ خوئی کے استاد، ایک دن کہنے لگے کہ دس نوجوانوں کو بلاؤ میرے پاس، اور ایک ایک کو اندر بلاتے تھے، اور ہر جوان جب باہر نکلتا تھا تو روتا ہوا نکلتا تھا۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ جب سب آ کر چلے گئے تو میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ خود اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کا کفن رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا استاد یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں نے ان 40 جوانوں کو اس لیے بلایا تھا کہ ہر جوان کو میں حسین کی ایک مصیبت سناتا تھا، اور جب وہ رونے لگتا تھا تو کہتا تھا اپنے آنسو میرے کفن سے صاف کر دو۔ میں نے 40 جوانوں کے آنسوؤں کو اپنے کفن میں لیا ہے تاکہ قیامت میں عریان نہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بی بی عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب عزادار رو رہے ہوتے ہیں تو بی بی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اور وہ آواز دے کر کہتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ عجب نہیں، سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہوں دادی گل یہ خیال یہ کل کربلا میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا، آج اتنی مدت گزرنے کے بعد میرے بابا پہ رونے والے کل کربلا میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ بس عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب زہرا کو ایک پرسہ دیتے ہوئے، جب امام حسین کربلا میں عصر عاشور گھوڑے سے گر رہے تھے، اللہ اکبر، تو جب دائیں گرتے تھے تو لا واللہ کہہ کے سنبھلتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ عربی میں لا واللہ کا جملہ کہا جاتا ہے جب کوئی چیز دے رہا ہو کوئی اور وہ نہ لینا چاہتا ہو، وہاں کہا جاتا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ جب دائیں گرتے تھے تو لا واللہ کہہ کے پھر سنبھل جاتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین کے سینے پہ ایک تیر لگا جس نے حسین کو بیٹھنے نہیں دیا، اور میرے مولا زمین کربلا پر گرے۔ سخت مصائب ہیں، میں جو مصیبت کا پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جب امام حسین زمین پر گرے ہیں، حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ یہ حسین گرتے ہوئے لا واللہ کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں ہمیں تو تاریخ نے صرف اتنا بتایا نا کہ حسین انکار کرتے ہوئے سنبھل جاتے تھے، یہ جب حسین گرتے تھے تو زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا، اور حسین یہ کہہ کر انکار کرتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود کربلا کی زمین پہ گرنے دیجئے۔ جب دوسری جانب گرتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، حسین یہ کہہ کر انکار کرتے تھے نانا مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور جب کربلا کی زمین پر حسین گرے ہیں تو ایک آواز آ رہی تھی الا قد قتل الحسین، آج حجت خدا کو مارا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس عزا خانے کی عظمت میں، توقیر میں، روحانیت میں اضافہ فرما۔ بانی عزا خانہ مرحوم مغفور علی متقی جعفری کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ مغفورہ ذاکرہ صغیر فاطمہ بنت علی متقی اور مرحوم مغفور سید علی متقی ابن سید احفاد حسین جعفری، حاضرین مجلس کے مرحومین، سالہائے گزشتہ جو عزادار ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حسين۔